الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه mentions, O man, the remedy is within you, the cure is within you. You are like an open book, each letter of which contains a secret. Do you consider yourself to be an insignificant mass, when within you lies a great big universe? We have been discussing these issues over the last four nights, and today I wish to take it a little further before I move into a related subject throughout the rest of the period that we shall inshallah ta'ala be together here. The creation of man is the most marvelous creation by Allah subhanahu wa ta'ala. The greatest miracle that walks on earth is the existence of man. The human being that Allah subhanahu wa ta'ala has created in the most complex manner is a being that is the greatest miracle that is walking the face of this earth. Had it not been for this man, had it not been for Allah subhanahu wa ta'ala to give authority to this man, nothing that you see would have existed. When Allah subhanahu wa ta'ala created man, for example, the whole universe, according to our school of thought, has been created for the Ahlul Bayt, alayhim salatu wassalam. In Hadith Kisa, the Holy Prophet of Islam mentions this, that Jibreel Amin comes to the under the cloak of Kisa, And then he says, إِنَّ اللَّهَ يَقْرَأُكَ السَّلَامُ. Allah sends salams to you, O Muhammad. وَيَخُصُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ وَيَقُولُ لَكَ. And he says, وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. I swear upon my power. I swear upon my majesty. وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيئَةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الكساء. I have not created anything. All that you see, the stars, the moon, the earth, the movement of the oceans, everything is in love of these five personalities under the kisa. The whole world has been created for them. The entire universe has been created for them. And man has been given this authority by Allah subhanahu wa ta'ala to rule the universe, to rule over everything that exists. This is the potential a man has. This is the potential Allah has given to man. He takes an oath, as I mentioned yesterday in Quran. And he says that, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. I swear by the sun and the light that is within it. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. I swear by the moon when it follows the sun. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا. I swear by the day when it gives its light, when it's in its full glory. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. And I swear by the night when it covers the day. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. And I swear by the heavens and the one who created it. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. And I swear by the earth and the one who stretched it. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. And I swear by this soul. I swear by this soul and the one who perfected it. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. And then he inspired into this soul what is good and what is bad. And then he says, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. One who purifies this soul, one who purifies this person himself, this individual himself has succeeded. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. And the one who has neglected it has failed miserably. So this creation of man, this soul that Allah subhanahu wa ta'ala has blown into man, this divine element is the existence of man. Had it not been for this divine element, man had no value whatsoever. The value of man is through this. And we have also mentioned, day before yesterday, that man has taken the responsibility of returning back to Allah subhanahu wa ta'ala by his own actions. There are many ways of communication between Allah and us. We have only one means of communication. A direct means of communication between us and Allah subhanahu wa ta'ala. And that is through supplication. There is no other link between us and Allah subhanahu wa ta'ala. The one link that we have is through supplication. In Hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala mentions, and he says, let me first tell you the difference between Hadith al-Qudsi and Quran. Quran is a book of God. Quran is the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. Quran is the way you see it, what has come. When it was revealed to the Holy Prophet of Islam, he delivered it in exactly the same format and the same manner as Allah subhanahu wa ta'ala sent it to him. That is Quran, it became Quran. So it is a communication between Allah and the Holy Prophet of Islam and between Allah and us through the Holy Prophet of Islam in the words of Allah. This is Quran. Hadith al-Qudsi is also the word of Allah subhanahu wa ta'ala, an authentic word of Allah subhanahu wa ta'ala, except that it was not delivered in the words of Allah, it was delivered in the words of the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Other than that, for those ahadith which are authentic in the Hadith al-Qudsi, there is no difference between Hadith al-Qudsi and Quran in terms of instructions. In Hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala mentions, and he says regarding this link that we have with him, He says, يَبْنَ آدَمْ إِنَّكَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. O son of Adam, you are divided into three parts. Please remember this, huh? يَبْنَ آدَمْ إِنَّكَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. You are divided into three parts. فَوَاحِدٌ لِي. One of those three parts belongs to me. وَوَاحِدٌ لَك. And one of those three parts belongs to you. وَوَاحِدٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. And one of those three parts is shared between you and I. فَأَمَّا الَّذِي لِي فَرُوحُكَ. What belongs to me in those three parts is you, is your soul. What are you left with? You are a dead man without it. Allah says, فَأَمَّا الَّذِي لِي. What belongs to me, فَرُوحُكَ, is your soul. وَأَمَّا الَّذِي لَكْ. What belongs to you, فَعَمَلُكْ, is your actions. That's all you have. Nothing more than your actions. So, فَأَمَّا الَّذِي لِي. What belongs to me is you. وَأَمَّا الَّذِي لَكْ. What belongs to you is فَعَمَلُكْ, your أَعْمَال. وَأَمَّا الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ. And what is shared between you and I, فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَمِنِّي الْإِجَابَةُ. From you is to supplicate and from me is to respond. That is what is shared between you and I. The only link that we have with Allah subhanahu wa ta'ala is through supplication. This man, regarding whom Allama Iqbal says, خُدِي کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. Allah himself wants to bring this man to a level. The Holy Prophet of Islam was sent. 124,000 prophets were sent to bring the status, the lofty status of man, to bring him where he belongs so that he rules and he has authority over this universe. It is man who neglected his self. It is man who did not realize his potential. It is man who chose to remain in the filth. It is man who decided, I do not want to move any forward. He got lost in his desires. He got lost in the filth of the world. He got engrossed in earning the pleasures of this world. He forgot that there is a world beyond this, which is ever living and everlasting world. So man decided to himself choose, despite being given this freedom of thought, he decided to choose what he wanted. Having said this, now let us move forward in relation to this marvelous creation of Allah subhanahu wa ta'ala. The soul, in the science of ethics, is known as nafs. Ruh is the spirit. Qalb is the heart. Sometimes in the science of ethics, qalb, ruh, and spirit, qalb, spirit, and soul is considered to be the same thing. In philosophy, spirit is something totally different. Spirit is you. The soul is another beautiful thing that Allah subhanahu wa ta'ala has given to man. And this soul is what is responsible for the function of man, for the movement of man, for every function that this man performs in his life. The soul of this man is responsible for it. With that soul, there is a soul which is known as nafs-e ammara. Allah subhanahu wa ta'ala speaks about this soul and he says in Surah Yusuf, he says, إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. There is a nafs known as nafs-e ammara. The function of this soul is to take you towards evil. Remember I told you that there is an inner shaitan and there is an outer shaitan. So the function of this soul is to guide you towards evil, or misguide you towards evil, whatever you want to call it, is to take you towards evil. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. Nafs-e ammara takes you towards evil. There is another soul known as نَفْسُ اللَّوَّامَةِ. لَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about نَفْسِ اللَّوَّامَةِ. This is known as the blaming soul. I'll explain to it later. And then there is نَفْسِ مُطْمَئِنَّةِ. When these souls, both of these, come to the point of equilibrium, there is peace and tranquility, there is an understanding and cooperation between these two souls, then you attain a status of nafs-e mutma'inna, which is a soul which is totally in the state of tranquil, regarding which Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Fajr says, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, or the soul which is content, or the soul which is in the state of tranquility, irji'i ila rabbiki, return back to Allah subhanahu wa ta'ala, radiyatan mardiyah, while you are pleased with Allah and Allah is pleased with you, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, enter the kingdom of my servants, wadkhuli jannati, enter my paradise. Now these three souls that I am mentioning to you are the major and fundamental function of this existence of man. It is through this that man guides himself. It is through this that man misguides himself. Why was it given to man? For the existence, survival, as well as for man to move forward towards that status for which Allah subhanahu wa ta'ala has created him. Within this soul, there are four major faculties. These are responsible to take man towards that lofty station. The first one is the power of intellect. The second one is the power of passion and desire. The third is the power of imagination. The fourth is the power of anger. These four powers have been given to this soul, to this nafs, by Allah subhanahu wa ta'ala. The power of intellect is supposed to guide man towards the right decisions, towards decisions which are error-free. It must remain the king of all the other souls. Then there is a power of anger, known as quwwat-e ghadabiyya or quwwatul ghadabiyya. This is responsible for defensive purposes only. You know, when a child is born, the first thing you see, the moment he does not have an understanding of anything. Now, the child does not have the understanding of anything at the time when he is born. And this is the most beautiful thing, you know, in the creation of man. You may have noticed that when the animal gives birth to a child, for example, an elephant or an antelope or a deer, you will see the moment the birth is given to the child, within moments, that baby camel or that baby cow or that baby sheep or that baby goat, within moments it stands up and it starts walking as well. It starts running as well. If you see the birds, after a very brief period of time, the moment it has wings, it starts to fly. You will see these are not ashraful makhluk. These are creation of Allah subhanahu wa ta'ala, but they are not ashraful makhluk. But immediately, the moment they are born, the moment birth is given to them, within seconds, within minutes, you will start seeing them run from one place to the other, following their mother. An insan who is ashraful makhluk, when he is born, he can't see properly. When he is born, he can't hear properly. When he is born, he cannot even control his neck on his own. It takes him a while. My Lord, this is ashraful makhluk. This is the best of your creation. Why this distinction? My Lord, this is the best of your creation. But nowadays, you see, nowadays it's different. Before, probably men could not see properly. But now, you see, a friend of mine came with me to Hajj this year. He said something so... It was amusing, at the same time it was thoughtful for me. He says, Mawlana, he told me, he was a Lebanese, he says, Mawlana, there was a time when a child used to be born, for 40 days he could not see. This was his understanding, the understanding of the man who was with me. He says, Mawlana, the child could not see for 40 days, he could not hear for 40 days. But the child nowadays is different, Mawlana, you show him $100 bill, the day he is born he starts moving. With the $100 bill, he starts moving with his eyes. He says, this is what money is doing to the people nowadays. Insan is ashraful makhluk, the best of the creation. But you will see that insan does not have the power to even move his neck. He can't control his neck. He does not have any qudra within himself, any power within himself. Why? You know why? Because the animal does not need to live in a society. A human being requires to train himself to be able to live in the society and be able to be effective and productive in the society. Therefore, he requires a training. The moment he is born,
He has no power. But then that power is gradually given to him, and then a training is followed through intellect, anger, desire, imagination, until he reaches a level where he becomes a productive as well as an effective member of general society. This is why Allah subhanahu wa ta'ala has created man with all these powers, so that he becomes a very effective and productive member in the society. Now you will see this soul that Allah subhanahu wa ta'ala has given to man. In this soul, he has given the power of intellect, which is supposed to be the king and the ruler of all the other powers that Allah has given. Then there is the power of anger, which is a faculty within itself in man, in his existence. This power of anger is only given to him so that he can defend himself, not to become angry for no reason. He has the power of anger, do not confuse it with becoming angry. The power of anger is given to him for defensive purposes. The power of desire is given to him to reproduce and give to this world the same species again and again and again. It is also given to him to be able to survive, the vital essence of survival for him, so that he can eat, drink, and also reproduce. That's why the power of intellect has been given to him. The power of imagination has been given to him to be able to communicate with Allah subhanahu wa ta'ala, to be able to see beyond. This power of imagination can be a very, very powerful tool for man. At the same time, it can be very, very detrimental for man, this power of imagination. Because imagination, in the world of imagination, you can travel very far and wide. And the imagination is not restricted to time and space. If I was to tell you to close your eyes and think about your bedroom, you will be there in a second, split second. Your imagination is not restricted to time or space. If I was to tell you to think about Kaaba, close your eyes and it will be there in front of you. If I was to tell you to think about Jannat, whatever imagination you have of it, it will be there within a split second, there in your mind. This power is not to be misused, and I'm not going to speak about this power for now. Just the power of intellect that Allah has given to you and I. And as the major faculty of all powers within the powers that Allah has given to us, is the power of intellect. It is through this power that you and I are supposed to do what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do, which is to achieve that status of the human being who has total authority over this existence in this universe. This power of intellect, my fellow brothers and sisters, is always in the state of a fight, if you like, or a quarrel between the power of anger, the power of desire. Always anger wants to take over intellect. Sometimes desire wants to take over intellect. Sometimes imagination wants to take over intellect, causing the intellect to become weak. The moment you allow your intellect to become weak and your desire to take over the intellect, you will see the sins being committed one after the other. The moment you allow anger to take over the power of intellect, you will see that the intellect will become weak. You want to slap someone, intellect tells you, don't do it. There is no benefit in what you are doing. But the anger will tell you, no, let me just punch this guy once. It is only afterwards that you realize that, oh, what I have done is wrong. If you had heard the intellect before, you would not have done what you did. So as a consequence, your power of anger did what was necessary for it to do, causing embarrassment to you. Similarly, the power of anger. Now, these are simple examples. But in major decisions of trying to understand who I am, what is the direction I am taking, what is the necessity of what I am doing, the power of intellect must be the ruler of all the other powers within. The moment you give strength to any other power, you will lose the power of intellect. This is what happens as far as intellect is concerned. Within this nafs, there is a built-in system which Allah has given to man. Oh man, this system is where Allah assists you when you make a wrong decision, automatically, but only for a while and temporarily. How? You commit a sin for a second. You do something wrong. Let us not use the word sin for a moment. You do something wrong, wherever you are in this world. Suddenly, when you go back, you realize, I should not have done this. Do you think you have thought about this? Do you think it has just occurred to you that you should not have done it? No. There is something from within. This is known as nafs al-awwama. There is something which is from within which says you should not have done this. It was wrong of you to do this. It was wrong of you to follow this. It was wrong of you to do what you did. That soul from within is a built-in soul given by Allah. So you don't wake up for Salatul Fajr, for example. You decide, I do not want to wake up. Or you don't wake up. Day one, it will blame you. You should have woken up for Namaz al-Fajr. Now it is winter. It becomes Qadha at 8 o'clock. You should have woken up. Once, it will tell you again twice. It will tell you the third time when you miss it. The fourth time when you miss it. The fifth time when you miss it. Probably the tenth time when you miss it. At 11th time, it will stop talking to you. Now when you go to sleep and don't wake up for Fajr, there will be no feeling of guilt within you. Know that you have killed it. Know that that power of that built-in power that Allah had given to you to assist you and I to be obedient to His command is now has been weakened or has been killed by you and I. Now you will never be reminded again unless you become someone who is obedient to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Give it a revival, and once it revives, it will start again. This power has been, or all these things have been given by Allah subhanahu wa ta'ala for us to achieve the status that Allah has given to us. We are supposed to become the greatest authority on earth. Now, yesterday I missed Urdu. I don't know if you noticed or you did not notice. But I'll tell you honestly, yesterday as I was reciting Majlis, I realized, looking at that clock ahead of me, you know, clock, in Urdu they say, ghadi ko sharam nahi. It never stops for anyone. Even when you want it to stop, it doesn't. Unless you are wearing a Chinese one or Taiwanese. But it does not stop for anyone. So yesterday as I was reciting, I was so engrossed in my discussions that I did not realize that I had already taken almost an hour. So without telling you, I just diverted into Hazrat Hur and then finished my masail. At night I was sitting, one of the friends said to me, Mawlana, we noticed. So I want to do the Urdu and then tomorrow inshallah I will do the English part of it. Parvardigare Alam ne Hazrat Insan ko Ashraful Makhlooq banaya hai. Aur Khuda chahta hai ki Insan us maqam ko hasil kare. اس جگہ پہ پہنچے جہاں پروردگار اسے پہنچانا چاہتا ہے. یہ انسان کی بدبختی ہے کہ انسان خود نہیں چاہتا ہے کہ اس مقام کو حاصل کرے. انسان کی حالت یہ ہے, وہ فارسی میں شاعر کہتا ہے, سب بر کیف توبے بر لب, دل پر از شوق گناہ. فارسی میں شاعر کہتا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, لبوں پہ توبہ ہے. سب بر کیا توبے بر لب, ہاتھوں میں تسبیح ہے, لبوں پہ توبہ ہے, دل پورا شوق گناہ. جو دل ہے وہ گناہ کا اتنا شوقین ہے جس کی امتحان. سب بر کیا توبے بر لب, دل پورا شوق گناہ, معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. ہمارے گناہوں کو ہمارے استغفار پہ ہنسی آتی ہے. ہم جب کرتے ہیں استغفر اللہ رب, تو گناہ, اگر آپ گناہ کو امیجن کر سکتے ہیں, اف یو کین گیو گناہ ا فارم, تو گناہ دور سے دیکھ کے ہنستا ہے, یہ استغفار کر رہا ہے. یہ ہماری حالت ہے. اور خدا چاہتا ہے, نہیں میرے عزیز, نہیں, میں نے تمہیں خلق کیا ہے ایک مقام تک تمہیں پہنچانے کے لیے, ایک درجہ تمہیں دینے کے لیے. یہ تم ہو جس نے اپنی خود کی حقیقت کو نہیں سمجھا اور نہیں جانا. میرے عزیز دوستو, علامہ اپنے اکبر الہ آبادی نے اپنے بیٹے, جب آکسفورڈ میں پڑھنے گئے تھے ان کے بیٹے, تو آکسفورڈ میں انہوں نے کچھ خط لکھے اپنے بیٹے کو, کچھ اشعار لکھے, کچھ گلے شکوے کیے. تو اپنے بیٹے کو خط میں لکھ کے کہتے ہیں کہ کھا کے لندن کی ہوا, عہد وفا بھول گئے.
اب پہلے میں گجراتی میرے گجراتی اور کچھی بھائیوں کو ایک لفظ سمجھا دوں, پھر میں شعر پورا کروں گا. اردو میں سوئیاں ہوتی ہیں اور اس کو گجراتی میں سیو کہتے ہیں, سیو. بس آپ یہ سیو لفظ کو, سیو کو اپنے پاس یاد رکھیے گا, پھر شعر پورا سنیے تاکہ آپ بھی سمجھ جائیں. کہتے کھا کے لندن کی ہوا, اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کھا کے لندن کی ہوا عہد وفا بھول گئے, کیک کھا کھا کے سوئیوں کا مزہ, کیک کھا کھا کے سوئیوں کا مزہ بھول گئے. یہ تمہاری حقیقت ہو گئی ہے, یعنی تم نے اس دنیا میں آ کے اتنی خوبصورتیوں کو دیکھا ہے کہ تم اپنی حقیقت کو بھول چکے ہو, یہ تمہاری زندگی ہے. میرے عزیز دوستو, امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ خط لکھے ہیں. ان غیبت صغریٰ کے زمانے میں ان کے چار نائب تھے, ان چار نوابوں کو امام خط لکھا کرتے تھے. وہ خط آج تک ہیں, موجود ہیں, پریزروڈ ہیں. ان کو توقیعات شریفہ کہتے ہیں, ان خطوط کو. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا جب ان کا پہلا نائب عثمان ابن سعید عمروی, ان کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسرے نائب جو عثمان کے بیٹے تھے, دے آر فور کمپینینز, چاروں کمپینین, فرسٹ ٹو فادر اور سن تھے, اس کے بعد حسین ابن روف تھے, اس کے بعد علی ابن محمد السموری, یہ چار نائب تھے امام کے, ان کو امام خط لکھا کرتے تھے. تو جب پہلے نائب کا انتقال ہو گیا, جو پہلے نائب کون, جن کو امام, جنہوں نے دسویں امام کو بھی سرو کیا تھا, گیارہویں امام کو بھی سرو کیا تھا اور بارہویں امام کو بھی سرو کیا, جب ان کا انتقال ہو گیا تو امام نے ایک خط لکھا ہے ان کے بیٹے کو, اے لیٹر آف کنڈولنس. اور توقیعات شریفہ آپ کو شیخ صدوق کی کتاب الغیبہ میں ملے گا, بہت سی دوسری جگہوں پہ آپ کو ملے گا. امام نے خط لکھا, اس خط کے اندر امام نے کنڈولنس لکھا, اور کنڈولنس کے ساتھ امام نے دونوں باپ کو اور بیٹے کو کمپلیمنٹ لکھا ہے, یعنی اللہ اکبر کیا خوش بخت انسان تھے, وہ بھی ہمارے جیسے آرڈینری ہیومن بینگز تھے. یہ نواب جو تھے, یہ نائب جو تھے, یہ ہمارے اور آپ کے جیسے آرڈینری ہیومن بینگز تھے, معصوم نہیں تھے. لیکن امام کمپلیمنٹ لکھتے ہیں, امام بتا رہے ہیں ان لوگوں کو کہ کیا, اور یہ کنڈولنس کے اندر امام علیہ الصلاۃ والسلام خط لکھتے ہیں, اور خط کے اندر کہتے ہیں جب عثمان ابن سعید عمروی کا انتقال ہو گیا تو خط کے اندر لکھ کے کہتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں, وی بلونگ ٹو اللہ, اینڈ ان ٹو ہم از اور ریٹرن, اور اسی کی طرف ہم واپس پلٹنے والے ہیں. عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا, تمہارے باپ نے سعید زندگی گزاری اور تمہارا باپ ایک پریزڈ موت مرا ہے. امام لکھتے ہیں ایک معصوم, ایک غیر معصوم کے لیے خط لکھ رہا ہے جس میں کنڈولنس بھیج رہے ہیں اور اس کے ساتھ کمپلیمنٹس دے رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا, تمہارے باپ نے سعید زندگی گزاری ہے, اینڈ ہی ہیز ڈائیڈ اے پریزڈ ڈیتھ. اس کے بعد لکھتے ہیں, سنیے جملے, سنیے امام کے, اگر تمہارے باپ کی موت میں, اوحشک فراقہ واوحشنا, اگر تمہارے باپ کی موت نے تمہیں سیڈ اور سورو فول بنا دیا ہے, غمگین بنا دیا ہے, تو ہم کو بھی غمگین بنایا ہے. امام خط لکھتے ہیں, اگر تمہارے باپ نے تمہیں سورو فول غم کے اندر رکھا ہے تو ان کی موت میں ہم کو بھی غمگین بنا دیا. اس کے بعد لکھتے ہیں, سنیے جملہ, اس کے بعد لکھتے ہیں, وَكَانَ مِن كَمَالِ سَعَادَتِهِ أَن رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا مِثْلَكَ, تمہارے باپ کی نیک بختی کا کمال یہ تھا کہ پروردگار نے تم جیسا بیٹا تمہارے باپ کو عطا کیا. تمہارے باپ نے تم جیسا بیٹا تمہارے باپ کو عطا کیا ہے, یہ تمہارے باپ کی نیک بختی کا کمال ہے. کمال, یہ امام لکھتے ہیں, یعنی امام چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بنے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام خود فخر کریں کہ یہ میرا ماننے والا ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو یوں گزاریں کہ ہم خود نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا ڈائریکشن کس طرح. سلاوات پڑھے بابا سے بولیں, دارے دیگر سلاوات پڑھے بابا سے بولیں, وكان من كمال سعادته ان رزقه الله ولدا مثلك, اور تمہارے باپ کی نیک بختی کا کمال یہ تھا کہ اس نے تمہارے جیسا بیٹا اس کو عطا کیا. میرے عزیز دوستو, یہ امام خط لکھ رہے ہیں ایک انسان کے لیے, ایک معصوم ایک غیر معصوم کے لیے خط لکھا. کس کے لیے؟ جس نے اپنی زندگی کو سمجھا, جس نے اپنی زندگی کو جانا, جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. میرے عزیز دوستو, انسان کی اتھارٹی جو پروردگار نے اس کو دی ہے, اگر انسان اس اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو میرے عزیز دوستو وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. بس میں مصائب کی طرف جا کے اور انشاءاللہ اپنی تقریر کے دامن کو سمیٹ لوں. دوسری محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا. دو محرم کو خیمے نصب کیے گئے, دو محرم کو خیمے ہٹائے بھی گئے. دو محرم سے لے کے چھ محرم تک کنٹینیوسلی مسلسل آرمی پہ آرمی, فوجی پہ فوجی, سولجرز پہ سولجرز آتے گئے کربلا میں. امام کے نہیں مگر یزید کے بھیجے ہوئے. سنان اپنا لشکر لے کر آیا, عمر سعد اپنا لشکر لے کر آیا, شمر اپنا لشکر لے کر آیا, جتنے بھی افراد تھے. اسے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے, لیکن دو محرم سے چھ محرم کنٹینیوسلی ایک کے بعد دیگر لشکروں پہ لشکر آتے گئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے بیویوں کے ساتھ اور اصحاب اور بچوں کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جہاں پہ خیمے تھے وہیں پہ موجود تھے. دو سے چھ تک لشکر آتے گئے. ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا اور کہا, بھیا یہ آنے والوں میں کوئی ہمارا مددگار بھی آیا ہے؟ اتنے بہت سے لوگ آئے ہیں, کیا ان آنے والوں میں کوئی اس طرف بھی آیا ہے؟ مولا نے کہا, نہیں زینب, نہیں اس طرف کوئی نہیں آیا. شاید مولا یہ کہیں کہ اس طرف صرف وہ آئے گا, صرف وہ آئے گا جس کو پروردگار عالم یہ موقع دے گا کہ وہ شہادت کو حاصل کرے. دو سے چھ محرم تک یہ سلسلہ رہا. ایک مرتبہ زینب نے بھائی سے پوچھا, بھائی کیا آپ کا بھی کوئی حبیب ہے؟ بھائی آپ کا بھی کوئی چاہنے والا ہے؟ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ رسول منبر کے اوپر تشریف فرما تھے, خطبہ دے رہے تھے, حسن و حسین کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اچانک پیغمبر اسلام نے خطبے کو روکا اور روکنے کے بعد کسی سے کہا کہ وہ بچہ جو حسین کے پیچھے ہے اس بچے کو بلا کے لاؤ. اس بچے کو لایا گیا, پیغمبر اسلام نے اس کو اپنے زانوں پہ رکھا, ایک مرتبہ پیشانی پہ بوسا دیا اور بوسا دینے کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرا. کسی نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ بہت سے بچے کھیل رہے تھے, اس بچے کی کیا خصوصیت ہے؟ کہا, شاید تم نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا. کہا, کیا دیکھا آپ نے؟ کہا, میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں حسین چلتا تھا وہاں وہاں کی یہ خاک اٹھا کے اپنے سر پہ رکھتا تھا. یہ حبیب ہے, میرے حسین کا حبیب ہے, یہ حبیب ابن مظاہر ہیں. ایک مرتبہ زینب نے کربلا میں پوچھا, بھیا کوئی آپ کا بھی حبیب ہے؟ کہا, ہاں میرا بھی حبیب ہے کوفے میں. مولا نے خط لکھا, خط لکھ کے مولا نے پیغمبر کو خط دیا. پیغمبر ایک مرتبہ کوفے میں آیا اور مولا کا خط لے کر آیا. حبیب ابن مظاہر کے دروازے پہ دق الباب کیا. حبیب ابن مظاہر نے دروازہ کھولا, کہا, کون ہے؟ کہا, انا برید الحسین, میں حسین کا پیغمبر ہوں, میں حسین کا پیغام لانے والا ہوں. کہا, آؤ, کیا ہوا؟ کہا, حسین نے آپ کے نام پہ یہ خط لکھا ہے اور مجھے دیا ہے کہ آپ کو دوں. ایک مرتبہ جب حبیب ابن مظاہر نے خط کو دیکھا ہے اور خط کو کھولا ہے تو اس میں لکھا تھا, من حسین ابن علی الى رجل فقیح, حسین ابن علی کی طرف سے ایک فقیح رجل کی طرف یہ خط جا رہا ہے. اس خط میں لکھا تھا, اے حبیب, تمہارا مولا تمہارا حسین کربلا میں آ گیا ہے, دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہے. ایک مرتبہ حبیب نے مظاہر نے خط کو چوما اور چومنے کے بعد رکھ دیا. جناب حبیب کی زوجہ نے پوچھا, کس کا خط ہے؟ کہا, حسین کا خط ہے, حسین ابن علی کا خط ہے.
کہا کربلا میں آ گئے ہیں دشمنوں کے نرغے میں حسین ہیں. ایک مرتبہ اہلیہ نے پوچھا آپ نے کیا سوچا ہے؟ کہا میں تمہاری فکر کرتا ہوں. کہا میری کیا فکر کرتے ہیں جب فاطمہ کلال دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور آپ میرے بارے میں سوچتے ہیں؟ نہیں جائیے. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کے کہا اے غلام تم کوفے کے پاس کوفے کے باہر جا کے میرا انتظار کرو, تھوڑی دیر میں واپس آنے والا ہوں, اور اے غلام تھوڑی دیر میں وہاں میں پہنچوں گا, تب تک میرا انتظار کرنا. ایک مرتبہ غلام روانہ ہو گیا, حبیب ابن مظاہر نے اپنا کام پورا کیا. اس کے بعد رات کی تاریکی میں حبیب ابن مظاہر کوفے سے باہر نکلے, ایک عجیب و غریب منظر دیکھا حبیب نے. کیا دیکھا؟ جب اس جگہ پہ پہنچے ہیں جہاں غلام انتظار کر رہا تھا, دیکھا کہ وہ غلام گھوڑے سے ہم کلام ہے, وہ غلام گھوڑے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. ایک مرتبہ جب نزدیک آئے تو دیکھا کہ غلام گھوڑے سے کہتا ہے کہ میرے مولا کو میرے آقا کو آنے میں دیر ہو گئی, شاید وہ نہ آ پائیں, اگر میرے مولا نہ آئے تو میں تم پر سوار ہو کے حسین پہ قربان ہونے کے لیے چلا جاؤں گا. بس زیادہ رو. ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر آئے, آنکھوں میں آنسو تھے, غلام سے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا؟ غلام نے کہا میرے آقا کیوں آزاد کیا؟ کیا میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ میرا خون حسین پہ قربان ہو جائے؟ کہا نہیں تم میرے ساتھ چلو. ایک مرتبہ حبیب اور غلام کربلا میں خیمہ حسین کی طرف آئے, عباس و علی اکبر اور حسین خود استقبال کے لیے پہنچے. جب استقبال کے لیے پہنچے ایک مرتبہ یہاں حسین کے ہاتھ میں ایک علم تھا, حبیب ابن مظاہر آئے, سینے سے لگایا, حبیب بچپنا یاد آ گیا, میرے حبیب بچپنا یاد آ گیا. حبیب کے ہاتھ میں علم دیا حبیب کے ہاتھ میں علم دیا اور کہا حبیب تم نے ہمارے خط کا جواب دیا, حبیب ہم تمہارے شکر گزار ہیں. یہ کہہ کے مولا خیمے میں حبیب کو لے کر آئے. دونوں مولا عباس علی اکبر اور حبیب ابن مظاہر خیمے میں بیٹھ گئے. ایک مرتبہ گفتگو ہونے لگی, حبیب ابن مظاہر نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ دشمن کے نرغے میں آ گئے ہیں. کہا ہاں میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا ہوں. کہا بی بی زادیاں کہاں ہیں؟ آقا زادیاں کہاں ہیں؟ کہا وہ اپنے خیموں میں. کہا میرا سلام پہنچا دیجئے. ایک مرتبہ جب بیبیوں کو سلام پہنچا ہے, ثانیہ زہرا نے حبیب ابن مظاہر کو سلام جب بھیجا ہے, اپنے منہ پہ حبیب نے تماچے مار کے کہا یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ ایک مرتبہ جو کوفے کی شہزادی ہوا کرتی تھی آج وہ بیبی غلاموں کو سلام بھیج رہی ہے, یہ کیسا وقت آ گیا. بس عزادارو گفتگو چل رہی تھی, حبیب نے اجازت طلب کی. جب حبیب کو اجازت ملی حبیب پہنچ گئے, مقتل میں آئے, مقتل میں لڑے. لڑنے کے بعد حبیب زمین پہ گرے, آواز دیے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ آپ پر میرا آخری سلام ہو. حسین حبیب کے پاس پہنچے, حبیب کے پاس پہنچے, حبیب کے پاس بیٹھے, حبیب کی روح جنت کو پرواز کر گئی. حسین ایک مرتبہ سر جھکائے ہوئے خیمے کی طرف واپس آئے. اس حبیب کو عاشور کے بعد اس حبیب کے سر کو بھی تن سے جدا کیا گیا. کہتے ہیں اور مقتل میں ملتا ہے کہ کوفے والوں کو ابھی خبر نہیں ملی تھی کہ حسین کربلا میں مارے گئے, حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے. ابھی کوفے میں یہ خبر نہیں پہنچی تھی. 11 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا اور روانہ ہو کے کوفے کی جانب پہنچا اور کوفے کے بازار کے اندر داخل ہوا, کہتے ہیں کچھ بچے وہاں کھیل رہے تھے, کچھ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, کچھ ہنس رہے تھے, کچھ پتھر مار رہے تھے. ان کھیلنے والے بچوں میں ایک حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھا جس نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو نوک نیزہ پہ پہچان لیا. اپنے دوستوں سے کہا دیکھو کسی نے میرے بابا کے سر کو نوک نیزہ پہ بلند کیا ہے. دوڑ کے آئے, اس شقی پہ وار کیا جس نے حبیب کا سر نوک نیزہ پہ رکھا تھا اور ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو لیا, سینے سے لگایا اور کہا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے بابا کے سر کو اس طرح نوک نیزہ پہ بلند نہیں کیا جاتا. بس عزادارو اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی. عابد بیمار نے حسرت بھری نظروں سے بابا کے سر کو دیکھا. بابا مجبور ہوں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توک ہے. ماتم